حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کا کم کی عوام سے خطاب جنوری 1978 کے قیام کی سالگرہ کی مناسبت پر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد۔ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت الله فی الارضین، اجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا فدا۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز۔
تمام برادران و خواهران عزیز کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ کم کے عزیز عوام، شہر قیام، شہر معرفت اور شہر جہاد، کم کے تاریخی قیام کے مجاہدین کے عزیز ورسا، خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ اس نے زندگی اور مزید ایک موقع دیا کہ 9 جنوری کے ایک اور موقع پر آپ عزیزوں سے ملاقات اور چند جملے آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ 9 جنوری 1978 کے واقعے کم کے عوام کے اس قیام میں متعدد نکات پائے جاتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بھی کچھ باتیں عرض کر چکے ہیں اور دوسروں نے بھی کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ ان باتوں کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، لیکن بعض نکات ایسے ہیں جن کا ہماری قوم اور ملک کو ہمیشہ سامنا رہتا ہے، اور وہ آج کی باتیں بھی ہیں جو پرانی ہونے والی نہیں ہیں، لہٰذا انہیں دہرانا مفید ہے۔ ایک بات جس کے تعلق سے میں آج چند جملے عرض کروں گا، بڑے واقعات میں عوام کا کردار ہے، ہمیں اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نے خود اپنی زندگی میں اس کا تجربہ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسے فراموش نہ کریں، بلکہ دوسروں کے لیے اس کی تشریح بھی کریں، وضاحت کریں۔ آج غزہ کو ملاحظہ فرمائیے، ایک عظیم واقعے میں عوام کی موجودگی اور ان کی استقامت کا کردار ملاحظہ فرمائیں کہ ایک چھوٹے سے گروہ نے، تھوڑے سے لوگوں نے، ایک بالش زمین، چھوٹی سی سرزمین کہ 20 لاکھ کی آبادی ہے وہاں، امریکہ جیسی بڑی طاقت اور اس سے وابستہ صہیونی حکومت کو عاجز کر دیا ہے۔ عوام کی موجودگی کی طاقت یہ سب کچھ ہے۔ کم کا واقعہ اس سے بہت عظیم ہے کیونکہ کم کے عوام 9 جنوری کو سڑکوں پر نکل پڑے، مار کھائی، کچھ لوگ شہید ہوئے، کچھ لوگ گرفتار ہو کے جیل گئے، لیکن انہوں نے ایسی تحریک شروع کر دی جس نے اس ملک پر مسلط ظالم اور مستکبر حکومت کو ایک سال میں ختم کر دیا۔ 9 جنوری 1978 سے 11 فروری 1989 تک کتنی مدت ہے، مختلف میدانوں میں عوام کی موجودگی یہ ہوتی ہے۔ میں اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کو فراموش نہ کریں۔ جب قوم کے بازو میں، قوم کی مٹھی میں ایسی طاقت ہو تو اس کی قدر کیوں نہ کی جائے، اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے، بڑے معاملات میں اس سے کام کیوں نہ لیا جائے، اس کو میدان میں کیوں نہ لایا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ہمیں سکھایا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، بے شک ہمارے عظیم امام خمینی نے بے نظیر کام انجام دیے، کئی بے نظیر کام انجام دیے، ان میں سے ایک یہی ہے۔ آپ نے عوام کو دکھایا، عوام کو سکھایا کہ میدان میں ان کی موجودگی، میدان میں ان کا وجود معجزہ کر سکتا ہے۔ یہ ہم لوگ نہیں جانتے تھے، دوسرے بھی نہیں جانتے تھے۔ سن 1962 اور 1963 میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنی منطق سے اور اپنے استدلال سے، اپنے کردار سے ایرانی قوم کو دکھایا، انہیں سمجھایا کہ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور اچھے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میدان میں موجود رہیں. پیچھے ہٹنا، اس پر اور اس پر بھروسہ کرنا، وابستگی اختیار کرنا، گوشہ نشینی اختیار کرنا بے فائدہ ہے. میدان کے بیچ میں آئیں، اپنے آپ کو میدان میں لے کر آئیں. امام خمینی پارٹیوں، گروہوں، سیاسی تحریکوں اور اس وقت کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے معروف سیاستدانوں کے ساتھ نشست و برخاست کے بجائے عوام کے درمیان آ کے بیٹھے. میں ایک واقعہ سناؤں. ایک بار میں کسی شہر کی طرف جا رہا تھا، اس شہر کا نام لینا نہیں چاہتا. ایک بڑے عالم اس شہر میں تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا کہ ان جناب سے کہو کہ وہاں سے اٹھیں اور کم آئیں، ان کی جگہ کم میں ہے، یہاں آئیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اس سیاسی تحریک سے اپنا رابطہ منقطع کریں. امام خمینی نے اس دور کے ایک معروف سیاسی تحریک کا نام لیا. میں گیا اور ان سے امام خمینی کی بات کہی. انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی اور کم نہیں آئے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا اس تحریک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی بات کی. امام خمینی کی منطق یہ تھی کہ ایک عالم دین کی حیثیت سے، مرجع کی حیثیت سے، علم و معرفت کے ایک محور کی حیثیت سے، ایک مفکر کی حیثیت سے آ کے عوام کے درمیان رہے. آپ خود بھی عوام کے درمیان آئے. مدرسہ فیضیہ کم، امام خمینی وہاں آ کے بیٹھے اور صراحت اور شفافیت کے ساتھ دو ٹوک عوام سے بات کی. برادران و خواہران عزیز، عاشور کے دن امام خمینی کی تقریر ایک تاریخی واقعہ ہے. آپ پورے وجود کے ساتھ بیچ میدان میں پہنچے، آ کے مدرسہ فیضیہ میں بیٹھے، فیضیہ میں اور عوام سے بھرے میدان میں. اس بھیڑ میں امام خمینی نے بے نظیر تقریر کی. آپ لوگوں کو عملی طور پر میدان میں لے کر آئے. آپ نے اپنے دل کی بات کسی سیاسی تحریک اور سیاستدانوں سے کہنے کے بجائے عوام سے کہی، اور انہیں میدان میں اپنے ساتھ لے کے آئے، اور پھر عوام نے بھی انہیں مثبت جواب دیا. امام خمینی نے جس دن یہ تقریر کی اس دن سے 5 جون 1963 تک 3 دن کا فاصلہ تھا. یعنی ان 3 دنوں میں عوام، قم، تہران، ورامین میں مارے گئے اور شہید ہوئے لوگ، البتہ شہیدوں کی تعداد صحیح طور پہ معلوم نہیں ہے، اعداد و شمار زیادہ بتائے گئے ہیں، لیکن اس سلسلے میں صحیح تحقیق نہیں ہو سکی. کاش ہوئی ہوتی تو معلوم ہوتا کہ 5 جون 1963 کو تہران، قم، ورامین اور بعض دیگر شہروں میں کتنے جوان، بوڑھے، عورتیں اور مرد شہید ہوئے. امام خمینی لوگوں کو میدان میں لے کر آئے. یہ امام خمینی کا کارنامہ تھا. امام خمینی نے جدوجہد کا پرچم عوام کے ہاتھ میں دیا، عوام نے قبول کیا اور اس کی قیمت بھی ادا کی. 5 جون 1963 کو عوام کچل دیے گئے بری طریقے سے. امام خمینی گرفتار کر لیے گئے. رات کے وقت آپ کے گھر پر چھاپہ مارا گیا، گرفتار کیا گیا، تہران لے کے آئے. یہ تمام واقعات آپ جانتے ہیں اور سن رکھا ہے، لیکن عوام نے درد فراموش نہیں کیا. کم کا 9 جنوری کا قیام اسی واقعے کا تسلسل تھا. اس دن بھی عوام خود سے میدان میں آئے. 9 جنوری کو عوام کو میدان میں آنے کے لیے کہنے والا رہبر کون تھا؟ خود عوام کے قلوب اور ان کا اتفاق نظر. عوام نے امام خمینی سے جو درس حاصل کیا، اس سے وہ سمجھ گئے تھے کہ انہیں میدان میں آنا چاہیے. 5 جون 1963 کو امام خمینی کی گرفتاری پر میدان میں آئے، اور 9 جنوری 1978 کو امام خمینی کی توہین کیے جانے پر میدان میں اتر گئے. عوام میدان میں آئے، جد و جہد شروع کی، اس میں برکت پیدا ہوئی. خداوند عالم نے جد و جہد میں برکت عطا فرمائی. قم، تبریز، یزد، شیراز، یہاں وہاں ہر جگہ عوام نے قیام کیا، اور 11 فروری کا واقعہ رونما ہوا. عوام کی موجودگی یہ ہے. لہذا عوام کی موجودگی اور عوام کا وجود یہ کچھ کر سکتا ہے. البتہ یہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا دیا ہوا درس ہے. میں نے امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے ایک عبارت نوٹ کی ہے. ہمیں نہج البلاغہ کے ان جملوں پر بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے. مالک اشتر کے نام اس فرمان میں، جس کو عہد نامہ کہتے ہیں، جو غلط ہے، یہ عہد نامہ نہیں ہے بلکہ حکم حکومتی ہے، فرمان حکومتی ہے، مالک اشتر کے لیے امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس میں بڑی اہم باتیں ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے اس فرمان میں موتیوں کا سمندر متلاطم ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجَمَعُ الْمُسْلِمِينَ وَالْعِدَّةُ الْعَادَى الْعَامَّةُ مِنْ أُمَّةِ عِمَادُ الدِّينِ، یعنی دین کی تکیہ گاہ آپ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس بات کو اپنی قوم سے فرماتے ہیں، اپنی ملت سے فرماتے ہیں، ہم سے خطاب ہے۔ بہت اچھا، آپ کا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، آپ کے اسلام کی تکیہ گاہ امت ہے، اس کا پیکر عوام ہے، جماع المسلمین یعنی یہ معاشرے کا اصلی پیکر ہے، اس اجتماع کا اصلی پیکر مسلمین ہے، والعداد الاعداء یعنی روز مبادہ کا ذخیرہ، وہ چیز جو اس روز مبادہ کے لیے بچا کے رکھی جائے، والعدت الاعداء دشمن کے مقابلے کے لیے ذخیرہ، کون لوگ ہیں، العامہ من الامہ یعنی عوام۔ میں نے چند سال قبل اس خط کے کچھ حصے حکام کے لیے بیان کیے تھے کہ اس میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام عوام اور خواص کا موازنہ فرماتے ہیں، خواص یعنی وہ لوگ جو نور چشم ہیں اور عوام یعنی عام لوگ ہیں۔ آپ خواص کے لیے عجیب باتیں کرتے ہیں اور عوام کے لیے بھی عجیب باتیں بیان فرماتے ہیں۔ عوام کی بات کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی تاکید یہ ہے کہ عوام کو تکیہ گاہ بناؤ، ان پر اعتماد کرو، ان پر بھروسہ کرو۔ جب کوئی صدر عوام سے مانوس ہوتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، کام کرتا ہے، لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے، تو کچھ لوگ وہاں اٹھتے ہیں اور بولتے ہیں یہ پاپولزم یعنی عوام کو رجھانا ہے، توہین کرتے ہیں۔ نہیں، یہ عوام کا خیال رکھنا ہے، یہ اصلی نقطے کا بیان ہے۔ عوام سب کچھ ہے، لیکن عوام کے ساتھ کام کرنا ایک بڑا آرٹ، ایک بڑا ہنر ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہاں ایک بنیادی نقطہ پایا جاتا ہے، یہ جو میں نے میدان میں، وسط میدان میں عوام کی موجودگی کی بات کی، اس میں ایک بنیادی نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ عوام کو مجاہدت کے میدان میں اس طرح لایا جائے کہ وہ سمت کو، راہ و روش کو پوری باریکی کے ساتھ جان لے اور ان کے اندر معرفت کی توانائی پیدا ہو جائے۔ میں نے چند روز قبل بھی تقریر میں کہا، اس میں بھی یہی نقطہ بیان کیا، یعنی جس طرح آپ کے میزائل بہت دقیق ہیں اور بالکل صحیح نشانے پر لگتے ہیں، یہ بات حریف کو، مد مقابل کو عاجز کر دیتی ہے، اپنے ہدف کا پوری باریکی کے ساتھ انتخاب کرتے ہیں، 1,000 یا 1,500 کلومیٹر کے فاصلے سے میزائل جا کر ٹھیک اپنے ہدف پر لگتے ہیں۔ اسی طرح آپ بھی جو میدان میں، وسط میدان میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ کا ہدف بھی معلوم ہونا چاہیے۔ امام خمینی نے ہدف کا تعین کر دیا تھا، بدعنوان اور کٹ پتلی پٹھو شاہی حکومت کا خاتمہ اور اسلامی حکمرانی کا قیام، امام خمینی نے یہ ہدف معین کر دیا تھا۔ اب آج ہم لوگوں کو بیچ میدان میں بلاتے ہیں، تو ہدف کیا ہے یہ معین ہونا ضروری ہے۔ دوسرے درجے کے اہداف، ذیلی اہداف پیش نظر نہیں ہیں۔ ہدف اسلام کی حکمرانی، ملی عزت و شرف، ایرانی عوام کی بھلائی، ایرانی قوم کی سربلندی، سامراج سے مقابلہ، اہداف یہ ہیں۔ البتہ یہ کلی باتیں ہیں، لیکن ان کے معنی و مفہوم واضح اور روشن ہیں۔ فیضیہ کے واقعے میں اور 11 فروری 1989 کے درمیان 15 سال کے دوران امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کا کام اس سلسلے میں حقائق کو واضح کرنا تھا۔ جو لوگ عوام سے بات کرتے تھے، جو نوجوانوں کو معلومات فراہم کر رہے تھے، متحری اور ان کے جیسے لوگ، ان کا کام یہ تھا کہ ہدف کو واضح کریں اور عوام کو ضروری معلومات فراہم کریں۔ معلومات فراہم کرنے کی توانائی بہت اہم ہے۔ اصلی کام یہ ہے، ہمارے طلباء، ہمارے افاضل، ہمارے روشن فکر حضرات، ہماری یونیورسٹیوں کے لوگ اور ہمارے اساتذہ اس سلسلے میں کام کریں، لوگوں کو معرفت دیں، اور ان کے اندر معرفت کی توانائی کو اجاگر کریں، پیدا کریں۔ وہ حکومت جو 11 فروری 1989 کو عوام کے ہاتھوں ختم ہوئی اور اس پاکیزہ سرزمین، اس ملک خدا سے باہر نکالی گئی، وہ ایک پٹھو حکومت تھی جو فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار میں لائی گئی تھی۔ آج کچھ لوگ 40 برس بعد اس پر یقین نہیں کرنا چاہتے۔ امریکی اور امریکیوں کے حلقہ بگوش اور امریکیوں سے وابستہ لوگ بھی اپنی تمام تر سادہ لوہی کے ساتھ، عجیب بات ہے، سیاستدان ہیں، ڈپلومیٹ ہیں، لیکن اس معاملے میں انتہائی سادہ لوہی کے ساتھ کام کرتے ہیں، غلط اندازوں کے ساتھ۔ اس حکومت کو، جس کو 45 سال پہلے عوام نے لات مار کر ملک سے باہر نکال دیا، پہلے بھی حکومت پٹھو اور ایسی حکومت جو بغاوت کے ذریعے اقتدار میں لائی گئی تھی، اس کی شبیہ کی توجیہ کرتے ہیں۔ 1920 میں رضا خان کی فوجی بغاوت انگریزوں کے کہنے پر اور ان کی مدد سے انجام پائی تھی۔ اس کے 3-4 سال بعد ان انگریزوں کی ہی مدد سے رضا خان تخت بادشاہ تک پہنچا اور رضا شاہ ہو گیا۔ اس کے چند سال بعد اس نے ایرانی قوم کی تہذیب و ثقافت ختم کر کے مغربی تہذیب رائج کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی، اور حجاب ختم کرنے، دینی مدارس بند کرنے، عزاداری، نیز دینی رسومات اور نماز جماعت وغیرہ کا سلسلہ مکمل طور سے بند کرنے کے اقدامات کیے۔ یہ سارے اقدامات انگریزوں سے وابستہ عوامل اور رضا خان کے کارندے انجام دے رہے تھے، جن کے نام ابھی لینا ضروری نہیں۔ اس دور کی معروف سیاسی و ثقافتی شخصیات تھیں، اور ان میں سے بعض کی حقیقت سے اب بھی ہمارے عوام واقف نہیں ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں، تحریریں ہیں، وہ سب رضا خان کے گرد جمع تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ ایرانی عوام کی تہذیب کا استحالہ کر دیں اور مغربی تہذیب میں اس کو ہضم کر دیں، گم کر دیں۔ حجاب کے خاتمے کو اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں، یہ انگریزوں کا کام تھا۔ اس کے بعد 1941 میں رضا خان ملک سے نکال دیا گیا، اور انگریزوں نے اس کے بیٹے محمد رضا کو تخت پر بٹھا دیا۔ انگلینڈ کے سفیر نے براہ راست اس میں مداخلت کی، اور اسی کی کوششوں سے کام انجام پذیر ہوا۔ 1953 میں جب تیل کی صنعت کو قومی تحویل میں لینے کی تحریک کے مقابلے میں محمد رضا ٹک نہ سکا اور ملک سے بھاگ گیا، تو اس کو اقتدار میں واپس لانے کے لیے برطانیہ اور امریکہ نے مشترکہ طور پر فوجی بغاوت کروائی، اور اس کے بعد محمد رضا کی شرمناک حکومت امریکیوں کی مدد سے 11 فروری 1989 تک جاری رہی۔ پہلوی حکومت اس طرح کی حکومت تھی، شروع سے لے کر آخر تک انگریزوں کی مداخلت، امریکیوں کی مداخلت، انگریزوں کی مدد، امریکیوں کی مدد، ان سے وابستگی، دراصل ملک کو ان کے ہاتھوں فروغ کر دینا۔ صرف ملک کا اقتصادی سرمایہ ہی نہیں، بلکہ قوم کا تیل بھی انہیں دے دیا، قوم کی عزت بھی ان کے حوالے کر دی، قوم کا دین بھی انہیں بیچ دیا، قوم کا شرف بھی انہی کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ تھی پہلوی حکومت۔ ایرانی عوام نے اس حکومت کو ملک سے باہر نکالا۔ امام خمینی نے یہ ہدف عوام کے سامنے رکھا تھا۔ یہ ہمارے عظیم امام خمینی کی اسٹریٹجک سیاست تھی، عوام کو بیچ میدان میں لانا اور جد و جہد کا پرچم ان کے ہاتھ میں دینا۔ اس سیاست کے مقابلے میں ایک اور اسٹریٹجک سیاست ہے، اس کے بالکل برعکس۔ یہ سیاست کیا ہے؟ عوام کو میدان سے باہر نکالنا، انہیں مقابلے، جنگ اور رقابت کے میدان سے باہر کھینچنا۔ یہ کس کی سیاست ہے؟ انقلاب کے دشمنوں کی سیاست ہے، امریکہ کی سیاست ہے، دنیا کی بڑی طاقتوں کی سیاست یہ ہے، صہیونیوں کی سیاست یہ ہے، استحصال کرنے والی صہیونی کمپنیوں کی سیاست پوری دنیا میں یہی کچھ ہے۔ یہ کوشش 40 سال سے ملک میں جاری ہے۔ آج یہ سیاست پوری رذالت کے ساتھ فعال ہے، اس پر توجہ دیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو میدان سے باہر کر دیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں کہ انتخابات میں حصہ لیں یا نہ لیں، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کیا فائدہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہی امریکہ کی اسٹریٹجک پالیسی ہے، یہ وہی انقلاب کے دشمنوں کی اسٹریٹجک سیاست ہے۔ عوام سیاست کے میدان میں نہ رہیں، عوام ثقافت کے میدان میں نہ رہیں، عوام اقتصادی میدان میں موجود نہ رہیں، عوام دینی میدان میں بھی موجود نہ رہیں۔ یہ دشمن کی اسٹریٹجک سیاست ہے۔ اربعین کی پیادہ روی کا مذاق اڑانا، تہران کی سڑکوں پر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے یوم ولادت کے جشن یا نیمہ شعبان کے عظیم جشن کی مخالفت کہ کیوں منایا جاتا ہے؟ ایران اور اس پورے علاقے کے عظیم ترین سردار شہید جنرل حاج قاسم سلیمانی کے احترام و عقیدت کی مخالفت، کیا اسی تہران میں ایک یونیورسٹی کی بغل میں شہید جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر نہیں پھاڑی گئی؟ کسی کو برغلاتے ہیں کہ یہ تصویر پھاڑو، 80 لاکھ لوگ شہید سلیمانی کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر ایک غافل نوجوان، ایک بے اہمیت، یا اس کو پیسے دیے گئے یا برین واش کیا گیا، آتا ہے اور ایرانی عوام کے 10 لاکھ کے مجمع کے سامنے شہید سلیمانی کی تصویر پھاڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ دشمن کی اسی اسٹریٹجک سیاست کی نشاندہی کرتا ہے۔ دشمن اس سلسلے میں بہت فعال ہے اور محنت کر رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، بہت کام کر رہا ہے۔ دشمن سمجھ گئے ہیں کہ ایران کی پیش رفت، ایران کی ترقی، ایران کی بلندی، ایران کی عزت، ایران کے علاقے کی ایک ممتاز طاقت بننے اور پورے علاقے میں مزاحمتی مقاومتی فورسز کے وجود میں آنے کی جو اسلامی جمہوری نظام کی اسٹریٹجک کی گہرائیاں ہیں، ان سب کی وجہ ایرانی عوام کی میدان میں موجودگی ہے۔ اگر جنگ مسلط کرتے ہیں تو دشمن جنگ میں شکست کھاتا ہے، اگر فوجی بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو اس میں بھی شکست کھاتے ہیں، سیکیورٹی حملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کو شکست ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عوام میدان میں موجود ہے، جہاں وہ میدان میں عوام کی موجودگی روکنے میں کامیاب ہو گئے وہاں دشمن کامیاب ہو گیا۔ بہت سے اقتصادی شعبوں میں یہی صورتحال ہے۔ ہم نے آرٹیکل 44 کی کلی پالیسیوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اس حکومت سے مستقل طور پر سفارش کی اور کہا ہاں کریں گے، نہیں کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے، چند معاملات انجام دیے، ان میں سے بھی 50% غلط نکلے تو کیا اقتصادی مشکل اس طرح ٹھیک ہوگی؟ وہاں دشمن خوش ہوتا ہے، وہاں دشمن حمایت کرتا ہے، دشمن اس سلسلے میں فعال ہے اور بہت محنت کر رہا ہے۔ عوام کو میدان سے باہر کرنے کے لیے ان کا ایک کام، ایک اہم کام، عوام کو مستقبل سے مایوس کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دشمن سے آشکارا طور پر وابستہ ابلاغیاتی ذرائع، وہ بھی جن کی وابستگی ظاہر نہیں ہے، بعض ذرائع ابلاغ دشمن سے صراحتاً وابستہ ہیں اور بعض ذرائع ابلاغ بظاہر وابستہ نہیں ہیں لیکن باطناً وابستہ ہیں، تو وہ عوام کو مستقبل سے مایوس کر رہے ہیں۔ کوئی بھی منفی نقطہ مل جاتا ہے تو اس کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں تاکہ عوام کو مایوس کر سکیں۔ زیادہ تر جوانوں کو مایوس کرنا چاہتے ہیں، یہ کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا کیا فائدہ اور انتخابات میں شرکت کرنے کا کیا فائدہ، اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، اس موضوع پر کام کرتے ہیں۔ دوسرا کام اقتصادی امور میں سختیوں اور کمیوں کو سامنے لانا ہے۔ ہاں، ہمیں اقتصادی مشکلات کا سامنا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مختلف کمزوریاں تھیں جو جاری ہیں، یہ اقتصادی کمزوریاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں سامنے لاتے ہیں۔ جبکہ اگر کسی معاملے میں دقت نظری سے کام لیا جائے، تحقیق کی جائے، تو معلوم ہوگا کہ بہت سے اقتصادی کمزوریاں میدان میں عوام کے موجود نہ رہنے کی وجہ سے ہیں۔ جہاں عوام موجود رہے وہاں یہ کمزوریاں کم ہیں۔ بڑی طاقتوں سے ڈرانا بھی عوام کو میدان سے باہر کرنے کا ایک حربہ ہے۔ امریکہ سے ڈرانا، صہیونی حکومت سے ڈرانا، اس سے ڈرانا، اس سے ڈرانا، جبکہ ایرانی عوام بڑی طاقتوں سے نہ ڈرنے کا خود تجربہ کر چکے ہیں، اچھا تجربہ رکھتے ہیں اس سلسلے میں۔ اگر ہم کسی بڑی طاقت سے ڈرنے والے ہوتے تو آج جمہوری اسلامی ایران کا وجود نہ ہوتا۔ آج بہت سی طاقتیں جو اس علاقے پر تسلط اور اپنی خدائی کی دعوے دار تھیں، ایرانی عوام سے ڈرتی ہیں۔ عوام کو میدان سے باہر کرنے کا ایک حربہ، میدان میں موجودگی، شجاعت اور طاقت کے بنیادی عوامل، اور ان میں سر فہرست دینی ایمان اور شریعت سے عوام کا اعتقاد و یقین ختم کرنا بھی ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، دشمن اپنے کام میں مصروف ہے، باقاعدگی سے مصروف ہے۔ حکام اس سلسلے میں بھرپوش کوشش کریں، جتنا ہو سکے کام کریں۔ مسئلہ حجاب اور حجاب سے متعلق معاملات میں اس نقطہ نگاہ سے دیکھیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ حجاب کا مسئلہ کچھ لوگ نہیں جانتے یا اس کا لحاظ نہیں کرتے، نہیں، بلکہ کچھ لوگ، البتہ تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے اندر اس کے ذریعے مخالفت اور تصادم کی فکر پائی جاتی ہے، یعنی حجاب مخالفت کے موضوع سے متعلق۔ ایک مسئلہ اختلاف پیدا کرنا ہے، عوام کو دو دھڑوں میں تقسیم کرنا ہے۔ دیکھیے، اختلاف دو طرح کا ہے، دو لوگوں میں کسی سیاسی مسئلے میں، محبت میں، بغض میں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان میں رفاقت پائی جاتی ہے، ایک ساتھ چائے پیتے ہیں، ایک ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، نظریاتی اختلافات بھی پائے جاتے ہیں۔ کبھی نظریاتی اختلاف اس طرح ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جو چیز بھی صادر ہو، چاہے جو بھی ہو، فکر، عمل، اچھا، برا، دوسری طرف سے اس کی مذمت ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے جو بھی ہو، اس طرف سے بھی اس کی مذمت ہوتی ہے۔ یہ دھڑے بندی ہے، یہ گروپ بندی ہے، معاشرے میں دھڑے بندی کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقابل فریق جو بھی کرے، دوسرا فریق اس کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ کام اچھا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بات، وہ نظر، وہ فکر اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ وہ کام ہے جس میں آج ایرانی عوام کے مخالفین، قوم کے دشمن مصروف ہیں۔ اس کے مقابلے کی راہ عوام کی موجودگی ہے۔ عوام کو اقتصادی امور میں دخیل ہونا چاہیے، سیاسی مسائل میں آنا چاہیے۔ دشمن کے سیکیورٹی ایجنٹ عوام کے درمیان محلوں میں یہاں وہاں موجود ہیں، عوام ان کو پہچان سکتے ہیں۔ سیکیورٹی کے بہت سے معاملات میں عوام نے سیکیورٹی اداروں کی مدد کی اور مشکلات دور کی، اس کی اطلاع ہمیں موجود ہے۔ وہ بہت سے کام کرنا چاہتے تھے، یہی کام جو کرمان میں ہوا، عوام متوجہ ہوئے، توجہ کی، ادارے متوجہ ہوئے، روک تھام کی۔ شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہوا ہے، دشمن اس کا 10 گنا زیادہ انجام دینا چاہتا تھا، لیکن ناکام بنا دیا گیا، بڑا حصہ عوام کی مدد سے ناکام بنا دیا گیا۔ یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا، میدان میں عوام کی موجودگی، یہ ملک کو صحیح طور پر چلانے، انقلاب کی پیش رفت، انقلاب کے ثمر بخش ہونے، انقلاب کے اہداف کے حصول کے لیے ضروری ہے، اس کی ترویج ہونی چاہیے۔ جو بھی بول سکتا ہے، جس کے پاس زبان گویا ہے، زبان رسا ہے، جس کی باتیں سنی جاتی ہیں، جو بھی مؤثر ہو سکتا ہے، اس کو اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ وتواصوا بالحق، یہ حق ہے، حق کی سفارش سب کا فریضہ ہے۔ عالم دین ہو، یونیورسٹی پروفیسر ہو، خطیب ہو، ریڈیو، ٹیلی ویژن، سیاسی عہدیدار، ادارے کے سربراہان، علماء، مراجع، جو بھی ہو، سب کا فریضہ ہے عوام کو میدان میں لائیں، انہیں میدان میں ڈٹ جانے کے لیے کہیں، اور میدان میں موجود رہنے کے لیے ضروری باتوں سے آگاہ کریں، آگاہی فراہم کریں۔ البتہ حکومت کے ذمہ داروں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عوام آمادہ ہیں، لہذا ان کا فریضہ زیادہ ہے۔ حکومت کے ذمہ داران اور سیاسی و سماجی اور ثقافتی میدانوں میں سرگرم حضرات سبھی زمین ہموار کریں، انشاءاللہ یہ آمادگی اسی طرح جاری رہے اور روز بروز اس میں اضافہ ہو۔ میں نے عرض کیا کہ عوام تیار ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شہید سلیمانی کی شہادت کی چوتھی برسی پر عوام کا یہ عظیم اجتماع اس بات کا ثبوت ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ 11 فروری انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی ریلیوں میں عوام کی شرکت، رمضان کے آخری جمعے یوم القدس کی ریلیوں میں عوام کی شرکت، 30 دسمبر یوم بصیرت اور ایام اللہ کے مزداق دسیوں دیگر مناسبتوں کے اجتماعات میں عوام کی بھرپور شرکت ہے، یہ سب دلائل ہیں۔ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی برسی پر عوام دور دراز کے علاقوں سے ان کے مزار کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، یہ اندوناک سانحہ رونما ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن عوام کا اجتماع اسی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ بنابراین عوام تیار ہے، ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے، مدد کرنی ہے، راستہ کھولنا ہے، راستہ دکھانا ہے اور زمین ہموار کرنی ہے۔ اس اندوناک ثانیے میں جو کرمان میں رونما ہوا اور اس نے حقیقی معنی میں پوری قوم کو گمزدہ کر دیا، ہم کسی پر الزام لگانے پر مصر نہیں ہیں، لیکن تاکید کرتے ہیں کہ سانحے کے پس پردہ سرگرم عناصر کا پتہ لگا کر ان کی صحیح سے سرزنش کی جائے گی، سرکوبی کی جائے گی انشاءاللہ۔ محترم حکام جو سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، مجھے قریب سے اطلاع ملی ہے کہ بہت اچھا کام کیا ہے، بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ اس سانحے میں دخیل رہے ہیں اور جن لوگوں نے پس پردہ رہ کر کام کیا، انشاءاللہ حکام انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ غزہ کے مسئلے میں بھی چند باتیں عرض کروں گا۔ آپ نے دیکھا کہ پیش گوئیاں پوری طرح سامنے آ رہی ہیں، ثابت ہو رہی ہیں۔ شروع سے ہی حالات پر نظر رکھنے والوں نے یہاں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی یہ پیشن گوئی کی تھی۔ اس قضیے میں فلسطین کی استقامتی مزاحمتی تحریک فاتح ہوگی، اس جنگ میں شکست خبیص اور ملعون صیونی حکومت کی ہوگی، اور یہ ہو رہا ہے اور سبھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ 3 مہینے سے صیونی حکومت جرائم کا مسلسل ارتکاب کر رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جرائم تاریخ میں باقی رہیں گے، حتیٰ صیونی حکومت کے ختم اور نابود ہو جانے اور توفیق الہی سے روح زمین سے اس کے مٹ جانے کے بعد بھی اس کے جرائم فراموش نہیں کیے جائیں گے، اس وقت بھی بھلائے نہیں جائیں گے، اور اس وقت بھی کتابیں لکھی جائیں گی کہ ایک زمانے میں اس علاقے میں ایک گروہ حکومت میں آیا تھا، اس نے اس طرح جرائم کا ارتکاب کیا تھا، چند ہفتے کے اندر کئی ہزار بچوں اور خواتین کا قتل عام کیا تھا۔ اس کو لکھیں گے اور بتائیں گے، یہ فراموش نہیں ہوگا۔ سب سمجھ جائیں گے کہ عوام کے صبر اور فلسطین کی استقامت، فلسطین کی مقاومتی تحریک کی پائیداری نے اس حکومت کو پسپائی پر مجبور کر دیا۔ صیونی حکومت تقریباً 100 دن سے جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، لیکن اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی۔ شکست اور کیا ہوتی ہے؟ شکست یہی ہے۔ اس نے کہا کہ حماس کو ختم کر دیں گے، ختم نہ کر سکی۔ کہا کہ غزہ کے لوگوں کو کہیں اور منتقل کر دیں گے، کہیں اور منتقل نہیں کر سکے۔ کہا کہ استقامتی مقاومتی تحریک کے اقدامات کو روک دیں گے، روک نہیں سکے۔ استقامتی مقاومتی تحریک زندہ ہے، تازہ دم ہے، آمادہ ہے، جبکہ صیونی حکومت تھکی ہوئی ہے، سرنگوں میں پشیمان ہے اور اپنی پیشانی پر اپنے جرائم کے داغ لیے ہوئے ہے۔ آج اس کی حالت کچھ اس طرح سے ہے، یہ عبرت ہے۔ یہی روش جاری رہنی چاہیے، ظلم کے مقابلے میں، زور زبردستی کے مقابلے میں، استکبار کے مقابلے میں، غصب کے مقابلے میں، استقامت، مقاومت، یہی روش جاری رہنی چاہیے۔ استقامتی مقاومتی تحریک کو اسی طرح اپنی طاقت و توانائی کو باقی رکھنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، دشمنوں کی چالوں سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ کام ہوگا، اور وہ دن انشاءاللہ آئے گا، اور ایرانی قوم اور دیگر مسلم اقوام، پوری دنیا کے مومنین کی جماعتیں دشمنوں اور شیاطین عالم پر استقامت، مقاومت اور خدا پر توکل و صبر کی طاقت کا غلبہ دیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔